السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہی بے نیاز الحمید ہر تعریف کا مستحق ہے. اب سورہ فاطر کی 14 آیتیں ہو گئی, یہ 15ویں آیت ہے, اور پہلی ان شروع کی آیتوں میں بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے, بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر اور دلائل کا ذکر ہے, اور اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت, جو دو تین آیتیں اس آیت سے پہلے ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاطر السماوات والارض آسمان زمین کو ایجاد کیا, پھر یہ پیدا کیا, تمہیں رزق دیتے ہیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو اس طرح, آسمان کو اس طرح, وغیرہ وغیرہ, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیت ہے, یہ قدرت, اور یہ تم پر جو احسانات, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تمہاری یہ سب ضرورتیں پوری کر سکتا ہے, کوئی ایسا نہیں جس کے قبضۂ قدرت میں یہ سب کچھ ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ یا ایوہ الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الى اللہ, تم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہو, تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے. یہ سب احسانات جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ذکر فرمایا کہ تم کو پیدا کیا, تمہیں رزق دی, وغیرہ وغیرہ, پوری فہرست ہے, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسانات تم پر نہ کرتے تو تم کچھ نہ ہوتے. تم ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہو. بلکہ انتم الفقراء, تم ہی محتاج ہو, حقیقت میں تم وہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ تمام مخلوق میں سے انسان وہ مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے کامل عقل دی, باقی سب مخلوق کا جو عقل انٹلیکٹ ہے وہ ایک درجے کا, انسان کا ایک الگ درجے کا ہے. اور چونکہ یہ فرق ہے اسی لیے باقی سب مخلوق وہ مکلف نہیں ہے, ان کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہدایت تک پہنچے, صرف انسان کو یہ ذمہ داری ہے. اور جب انسان کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت تک پہنچے تو انسان کی ایک اور ضرورت ہو گئی, ایک بہت بڑی ضرورت, کہ وہ ہدایت تک پہنچے. باقی کسی بھی مخلوق, جانور, کسی بھی جانور کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ ہدایت تک پہنچے. اور جب انسان کی یہ ضرورت ہے اور وہ سب سے بڑی ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت کی اس لیے کہ انسان کی جو کچھ ضرورت ہے اگر ہم دیکھیں, رزق ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ سب ضرورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو اس کو پریشانی تو ہوگی, تکلیف تو ہوگی, لیکن وہ تکلیف اور پریشانی وقتی ہوگی, موت تک. زیادہ سے زیادہ یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی, رزق نہیں ملا, موت تک پہنچا دیا. صحت نہیں ملی, موت تک بیماری نے پہنچا دی. زیادہ سے زیادہ یہ سب ضرورتوں کا. اور ہدایت کی جو ضرورت ہے, اگر انسان کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو جو تکلیف ہوگی, جو مشقت ہوگی, تو ہو سکتا ہے وہ دائمی ہو, اس لیے کہ وہ صرف دنیا میں نہیں, آخرت میں ہوگی. اور آخرت میں, آخرت دائمی ہے, ہمیشہ تک ہے. تو آخرت میں جو تکلیف ہے وہ ہمیشہ تک ہو سکتی ہے. تو یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, ہدایت تک پہنچنا. اور چونکہ باقی جانور کو یہ ضرورت نہیں ہے اس لیے سب مخلوق میں سے انسان سب سے محتاج ہے, اس لیے کہ ضرورت تو پوری کرنی ہے, ضرورت تو پوری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انتم الفقراء الى اللہ, حقیقت میں تم حقیقی محتاج ہو, تم حقیقی فقیر ہو اللہ کے سامنے. سب مخلوق میں سے تم سب سے زیادہ محتاج ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا واللہ هو الغنی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے, ان کو کسی کی ضرورت نہیں, ان کو کسی کی نظر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حمید ہے. حمید کا کیا معنی؟ حمید کا معنی وہ جو ہر تعریف کا مستحق ہے, ہر تعریف کا مستحق ہے. حمید کے دو معنی ہیں. پہلا معنی ہر تعریف کا مستحق, اس کا کیا معنی؟ تعریف کس کی کیا جاتے ہے, پریز کس کو کیا جاتے ہے؟ تعریف اور پریز اس کو کیا جاتے ہے جس کے اندر کوئی کمال ہو. ماشاء اللہ یہ بہت بڑا بہادر ہے, اس کی تعریف کیوں گئی؟ اسے کہ اس کے اندر بہادری کا کمال ہے. ماشاء اللہ یہ بڑا سخی آدمی ہے, اس کی تعریف کیوں کی گئی؟ اسے کہ اس کے اندر سخاوت کا, ماشاء اللہ یہ بڑا خوبصورت شخص ہے, تعریف کیوں کی گئی؟ اسے کہ اس کے اندر کمال ہے. تو تعریف دلیل ہے کہ آدمی, یہ شخص, یہ ذات با کمال ہے. تو جو ذات ہر تعریف کا مستحق ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر ہر کمال ہے. اور جس ذات کے اندر ہر کمال ہے وہ کسی کا محتاج ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمید ہے, ہر تعریف کا مستحق ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ہر کمال ہے, کامل القدرہ, ہر اعتبار سے کامل ہے. قدرت دیکھو تو کامل, رحمت دیکھو تو کامل. خلقت پیدا کرنے کی صفت دیکھو تو کامل, علم کی صفت دیکھو تو کامل, نفع پہنچانے کی, نافع ہونے کی صفت دیکھو کامل, دور نقصان پہنچانے کی صفت کامل. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل ہے تو اس کو کیوں کسی اور کی ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حال ہے. یہ الحمید کا پہلا معنی ہے کہ وہ ہر تعریف کا مستحق ہے. اور حمید کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حمید کا معنی وہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے, جس کی تعریف کی جاتی ہے, بلکہ جس کی بکثرت تعریف کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرمایا کہ وہ حمید ہے, اس کی تعریف بکثرت کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ ہر مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, مخلوق میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح نہیں بیان کرتی ہے, اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و تعریف نہیں بیان کرتی ہے. یہ مخلوق کی ہر چیز, اس میں صرف زندہ چیزیں نہیں ہیں, اس میں جو چیزیں, جن چیزوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے کہ وہ جمادات ہے, اس میں روح نہیں ہے, وہ آبجیکٹ ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرتی ہے. تو اس میں جانور بھی آ گئے, اس میں درخت وغیرہ بھی آ گئے, پودے وغیرہ بھی آ گئے, اور اس میں اس کے علاوہ بالکل لوہے کا ٹکڑا, مٹی, جو ہمیں ہم سمجھتے ہیں اس میں حیات نہیں ہے ہمارے اعتبار سے, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک درجے کی حیات تو ہے, ایک درجے کی زندگی ہے, اور ایک درجے کا عقل بھی ہے. اسی لیے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کر سکتی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ انسان بنی آدم میں تو حیات ہے, اور جانور میں تو حیات ہے, لیکن پودے درخت وغیرہ میں حیات نہیں ہے, بڑے تو ہوتے لیکن حیات نہیں ہے. پھر انسان نے ترقی کی تو یہ سمجھوایا کہ نہیں, پودے, گھاس وغیرہ, ان سب میں بھی حیات ہے. تو ہو سکتا ہے وہ زمانہ بھی آ جائے کہ انسان بھی اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ ہر چیز میں, پتھر وغیرہ میں بھی حیات ہے. لیکن نہ پہنچے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے, تو ہر چیز کے اندر حیات ہے. لیکن ولکن لا تفقهون تسبیحهم, بات یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے, ورنہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمید ہے جس کی بکثرت تعریف کی جاتی ہے, پورے مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے, اور یوں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج نہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرے, کوئی اس کا ذکر کرے, کوئی اس کی عبادت کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہ ذات ہوں جس کی بکثرت تعریف کی جاتی ہے, پوری مخلوق کا ہر ذرہ میری تعریف, میری تسبیح, میرے ذکر میں مشغول ہے, تو تم انسان میرے ذکر نہ کرو, میری عبادت نہ کرو, تو میرا کیا گیا؟ تو خلاصہ یہ کہ تم ہر اعتبار سے, انسان ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر احتیاج کا شائبہ بھی نہیں ہے. ای یشا یذہبکم, آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, ای یشا یذہبکم, اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں ختم کر دے, ویاتی بخلق جدید, اور ایک نئی مخلوق لے آئے تمہاری جگہ پر, نئی مخلوق لے آئے. یعنی اگر بالفرض و تقدیر, چلو تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عبادت کے محتاج ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس پر بھی قادر کہ تمہیں ختم کر دے ابھی, اور دوسری مخلوق لے آئے. ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا اور تمہارے لیے یہ کیا, تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری عبادت کو, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. جو دیکھو دنیا میں نے ہمارے یوسف بھائی پہ کوئی احسان کیا مثال کے طور پر, اور پھر بعد میں یوسف بھائی نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے, مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میری مدد نہیں کرتے ہیں, خیر خیریت ہوگی, اور میں نے بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے. تو میں, ہو سکتا ہے بعد میں میرا احسان یوسف بھائی کے سامنے ذکر کروں, اور ذکر کروں اس نیت سے کہ کم از کم کہ آپ کو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, میری مدد کرنا چاہیے, دیکھو میں نے آپ کے لیے کتنا کیا. تو انسان جب اپنے احسان کا ذکر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ کچھ چاہتا ہے, कि मेरा कुछ काम हो जाए, मेरी कुछ मदद हो जाए कभी। लेकिन अल्लाह सुभानहु व तआला यह फरमाए कि मैंने अपने एहसानात का अब तक जिक्र किया, तो ये मत समझो कि वो इसलिए कि मेरी कोई जरूरत है कि तुम मेरी बात मानो। नहीं नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एहसानात सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं कि इन एहसानात को तुम पहचानो और उसके बदले में तुम इबादत करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई नाफरमान बेटा है, नाफरमान औलाद है, तो माँ बाप उसके सामने अपने एहसानात का जिक्र करते हैं कि देखो हमने तुमको पाला, तुम छोटे थे उस वक्त, तुम्हारी हर जरूरत हमने पूरी की, ये सब मेहनत की, और मकसद ये कि बेटा फरमा बरदार हो जाए। लेकिन फरमा बरदार इसलिए नहीं कि माँ बाप को फायदा हो, फरमा बरदार इसलिए कि बेटी को फायदा हो, उसकी आखिरत बन जाए। तो यार अल्लाह सुभान व तआला यही बयान फरमाए कि तुम मेरी इबादत करना, मुझे पहचानना, मेरी अजमत को दिल में बिठाना, मेरी मोहब्बत दिल में बिठाना, ये तुम्हारी जरूरत है, बाकी मैं किसी के मुख्तार नहीं हूं। तो तुम हर एतबार से मुहताज है, कोई और तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, और जाहिर है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, वो हकीकत, वो एक दुनिया में भी ये हकीकत है। कोई अगर तुम्हारा कोई काम करता है तो वो भी इसलिए कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने उसे तौफीक दी, तो हकीकत में कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि क़ियामत का दिन वो दिन है जिसमें ये बात बिल्कुल वाज हो जाएगी कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए आगे अल्लाह सुबहाना व ताला क़ियामत का जिक्र कर रहे हैं, वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़्रा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठा सकेगा। कियामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला, बोझ से यह मुराद गुनाह का बोझ, किसी और का बोझ नहीं उठा सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक शख्स ने गुनाह किया और उसने अपने गुनाह का बोझ किसी और पर डाल दिया कि उसको सजा मिल जाएगी। न तौअन होगा न करहन, न वो जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा कर सकेगा, और अगर कोई ऐसा शख्स हो बिलफर्ज व तकदीर जो इस पर तैयार हो कि चलो मैं तुम्हारे गुनाह कबूल, मैं तुम्हारे सैयाद कबूल कर दूं, वो भी उसकी इजाजत नहीं होगी। वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़्रा व इन तद्उ मुथ्क़लतुन इला हिम्लिहा, और अगर कोई बोझल शख्स जिस पर गुनाहों का बोझ है, तद्उ इला हिम्लिहा, किसी को बुलाएगा उसको उठा ले, ला युहमल मिन्हु शय, उसमें से कुछ भी नहीं उठाया जाएगा। वलव कान ज़ा क़ुरबा, अगर चे वो कराबत वाला हो, वो रिश्तेदार हो, वो करीबी शख्स हो, अव्वल तो कोई चाहेगा भी नहीं कि उठाए, और अगर किसी को पूछने का मौका भी मिले और वो तैयार भी हो, फिर भी इजाजत नहीं होगी अल्लाह सुभान व तआला कि आज कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता है। इकरमा रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर इकरमा रहमतुल्लाह इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि कियामत के दिन बाप बेटे से कहेगा कि बेटा तुम जानते हो कि दुनिया में हमने तुम्हारी सब जरूरतें पूरी की। बेटा कहेगा कि जरूर। बेटा तुम जानते हो कि दुनिया में मैं तुम पर बहुत शफीक था। बेटा कहेगा कि जरूर। फिर बाप कहेगा कि आज मुझे एक जरूरत है कि तुम मेरे चंद गुनाह उठा ले। बेटा कहेगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, अगर मैं ये करूं तो मेरा क्या हाल होगा। फिर बाप जाएगा अपनी बीवी के पास, ये वही शख्स जाएगा अपनी बीवी, वही जवाब मिलेगा, कहेगा कि मैंने तुम दुनिया में तेरे ये किया। बीवी कहेगी जरूर किया, वाकई तुम किया। फिर अपनी जरूरत पेश करेगा, बीवी कहेगी कि नहीं आज मैं नहीं कर सकती, मेरा क्या हाल होगा, मैं डूब जाऊं अगर ले लूं तो। बल्कि दूसरी जगह अल्लाह सुभान व तआला क्या फरमाते हैं, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन भाई भाई से भागेगा। क्यों भागेगा? कि कहीं वो दरख्वास्त न करे, यानी اس سے بھی ڈرے گا کہ کوئی درخواست کرے کہ ذرا میری مدد کرو, ذرا اپنے اپنے اپنی نیکیاں مجھے دے دو, اپنے گناہ میرے گناہ ذرا. بھائی بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی, اور ماں باپ بھی بھاگیں گے اپنے اولاد سے. دنیا میں ماں باپ وہ ہے جو اولاد کو کسی بھی حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر بیٹا ایسا بھی ہے کہ ماں باپ سے دنیا میں بالکل تعلق نہیں, دوستوں کی دنیا ہی میں رہا, لیکن ضرورت پڑی اور سب دوست ان کو چھوڑے, پھر بھی ماں باپ نہیں چھوڑتے, لیکن اس دن ماں باپ بیٹے کے قریب جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے کہ کہیں بیٹا درخواست نہ کرے. وہ صاحبتی ہی وہ بنی, اور اس کی بیوی بھاگے گی شوہر سے کہ شوہر درخواست نہ کرے. وہ بنی اور اس کی اولاد بھاگے گی. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يَوْمَئِذٍ يُغْنِي, ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے نیاز کر دے گا. مجھے I've got nothing to do with anyone, I don't want to know anyone, یہ حالت ہوگی. کہ نہیں, کوئی اپنی دنیا میں ہر شخص ڈوبا ہوا ہوگا. ہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو سفارش کی اجازت دے رہے تو وہ تو اور ہے, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے, ورنہ یہ دنیا ہوگی. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, تو حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی تمہارا کچھ کام نہیں کر سکتا ہے دنیا میں بھی, اور آخرت میں تو بالکل واضح ہو جائے گا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں, اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, آپ صرف ڈرا سکتے ہیں, الذين يخشون ربهم بالغيب, ان لوگوں کو جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں, بالغیب بن دیکھے, واقام الصلاة, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی سے, تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا, اور مقصد جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ ہے کہ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا ہو. اس کے نتیجے میں آدمی پہلے تو ایمان قبول کرے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانے گا, اور پھر یہ محبت اور یہ عظمت جو آدمی کے دل میں ہے, جس کو شریعت کے اصطلاح میں خشیت کہتے ہیں, یہ آدمی کو اطاعت پر مجبور کرے گا, اور یہی کامل ایمان ہے. کامل ایمان ہے وہ ایمان ہے جس میں خشیت بھی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے خشیت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دنیا میں آ کر ہر شخص کو ڈرانا تھا, ڈرانا اللہ کے عذاب سے, ڈرانا اللہ کی نافرمانی سے, ڈرانا وارن کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ صرف فلاں شخص اور یا فلاں قوم کو ہمارا پیغام پہنچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہر شخص کو پہنچانا تھا, لیکن یہاں اللہ سبحانہ فرمایا کہ آپ صرف ایک مخصوص جماعت کو ڈرا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی لوگوں کو ہمارا پیغام نہ پہنچائے, اس کا معنی یہ کہ آپ تو ہر شخص کو ہمارا پیغام پہنچا دیجئے, جہنم سے ڈرائیے, ہماری نافرمانی سے ڈرائیے, شرک سے ڈرائیے, لیکن صرف ایک مخصوص جماعت ہوگی جو حقیقت میں آپ کے ان الفاظ, آپ کے ان ڈرانے سے فائدہ اٹھائے گی. وہ کون ہے؟ الذین یخشون ربهم بالغیب, جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں, جو دل میں اپنے رب کی عظمت اور محبت پیدا کرتے ہیں. یہ جماعت حقیقتاً آپ کے الفاظ سے, آپ کے پیغام سے فائدہ اٹھا سکے گی. کیا پتہ چلا کہ قرآن اور سنت سے کامل فائدہ اٹھانے کے لیے خشیت شرط ہے. خشیت شرط ہے, دل میں اللہ کی محبت اور عظمت ہو, إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ حقیقی مؤمنین, حقیقی متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب, اللہ سبحانہ وتعالی کے دیکھے بغیر. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ حقیقی مؤمنین جو حقیقی فائدہ اٹھائیں گے وہ کیا؟ الذین یخشون ربهم بالغیب, جو لوگ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں, اپنے رب کے محبت اور عظمت دل میں رکھتے ہیں ان کو دیکھے بغیر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان, وہ ایمان کامل ایمان ہے جس میں ایمان کے ساتھ اللہ کی محبت اور عظمت اعلیٰ درجے کی دل میں ہو. اور جب تک ایسا نہیں ہے وہ کامل ایمان نہیں ہے. کامل ایمان نہیں ہے تو یہ شخص نبوی پیغام سے کامل استفادہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ پہلا کام ہمیں بتایا گیا کہ دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت پیدا کرو. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب تک سورت میں ہمیں یہ بتایا کہ ایک بہت اہم چیز ہے, اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی تو یہ فرما رہے کہ نبوی پیغام سے فائدہ اٹھائیں گے وہی لوگ جن کے دل میں یہ ہو. اس کا معنی ہے کہ کامل دین پر چل سکیں گے وہی لوگ جن کے دل میں خشیت ہو, اور جس کے دل میں خشیت نہیں ہے وہ کامل دین پر نہیں چل سکے گا. جیسے خشیت بڑھتا چلا جائے گا دین پر عمل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. خشیت اتنی تو دین پر عمل اتنا ہوگا, اور خشیت کامل تو دین پر عمل کامل. اب یہ خشیت دل میں کیسے پیدا کرے؟ تو ایک طریقہ تو وہ ہے جس کا اب تک ہمیں صورت میں سمجھ میں آیا, کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات پر غور کرے, اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات پر غور کرے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مخلوق پر غور کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت دل میں پیدا کرے. یہ ایک طریقہ ہے غور و فکر کرنا. اور یہ جیسے پہلے بھی عرض کیا, یہ بہت اہم کام ہے, یہ ایک عبادت ہے. بلکہ بعض سلف صالحین جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے کہ غور و فکر کرنا وہ ایک سال کی عبادت, ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت کے لیے سے بہتر ہے. کیوں؟ اسے کہ غور و فکر کی برکت سے ایسی نعمتیں ملتی ہیں, خشیت جیسی نعمت ہے. تو یہ ایک کام ہے جو ہر شخص کو کرنا چاہیے, جو ہمیں کرنا چاہیے وقتاً فوقتاً, اور وقت نکالے ہر ہفتے یا روزانہ یا ہر ہفتے کچھ وقت نکالیں گے نماز پڑھیں گے. کچھ ایک بہت اہم عبادت غور و فکر کے لیے, کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات پر غور و فکر کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے یہ کیا. اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے میرے حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات چونکہ لا تعد ولا تحصى ہے, غیر متناہی ہے, نیور اینڈنگ ہے, تو انشاءاللہ وہ دن نہیں آئے گا کہ آپ غور و فکر کے لیے بیٹھیں گے اور کوئی نعمت آپ یہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جس دن میں آئے گی کہ اس پر غور و فکر کرو کہ یہ نعمت مجھے کس نے دی, کتنی قیمتی نعمت ہے, نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو یہ ایک کام. دوسرا کام, جن کے قلوب میں خشیت ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھو یہ خشیت جو ہے یہ قلب کی ایک صفت ہے, یہ دل کی ایک صفت ہے. دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت, دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت ہوتی ہے, یہ دل کے اندر ایک صفت ہے. اور قلب کی کسی بھی اچھی صفت حاصل کرنی ہو تو اس کا ایک بہت مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جس کے دل میں یہ صفت ہے. ایسے کسی شخص کو ڈھونڈو, ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جس کے دل میں یہ صفت ہے, اور ان کی صحبت میں رہو, ان کی صحبت اختیار کرو, ان کی کمپنی اختیار کرو. اس لیے کہ یہ ایک شرعی اصول ہے کہ جب آدمی کسی کی صحبت میں جاتا ہے, کسی کی بھی صحبت اختیار کرتا ہے, چاہے اختیاری یا غیر اختیاری, جو اوصاف اس دل میں ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس دل میں بھی آنے لگتے ہیں, اچھے اوصاف ہو یا برے اوصاف. تو خشیت حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو, ایسے نیک لوگوں کو, اللہ والا کو ڈھونڈو جن کے بارے میں ہمیں حسن ظن ہے کہ اس کے دل میں خشیت ہے, اور ان کی صحبت میں رہو. اسی طرح دل کے اوساط, جو ایک ہے ہمارے ظاہری عمل, نماز ظاہری عمل ہے, روزہ ظاہری عمل ہے, اور ایک ہے دل کے اعمال اور دل کے اوساط, خشیت اللہ کی, محبت اللہ کا خوف دل کے اعمال ہے, اخلاص دل کا عمل ہے. تو دل کے اعمال اور دل کے اوصاف آدمی اپنے اندر کیسے لائے, یہ بھی ایک فن ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں, تزکیہ القلوب. اور اس فن کے بھی ماہرین ہیں جس کو مشائخ کہتے ہیں, تو آدمی ان کی صحبت میں جائے, ان سے سیکھے کہ کیسے یہ صفت میں اپنے دل میں لاؤں. تو انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب, تو خشیت ضروری ہے, تو ہی آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبوی پیغام سے پورا فائدہ اختیار کر سکتا ہے. اب خشیت دل کے ایک صفت ہے اور وہ نظر نہیں آتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ایک علامت بیان کی کہ جس کے دل میں خشیت ہوگی اس کی ایک علامت ہے. اس کی ظاہری علامت کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ, وہ نماز کو قائم کرتا ہے, وہ نماز کو قائم کرتا ہے, نماز کو پڑھتا ہے یا نہیں, نماز کو قائم کرتا ہے. اور نماز کو قائم کرنے کا کیا معنی؟ اقامۃ الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز ویسی پڑھے جیسی پڑھنی چاہیے, کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی نماز ویسی پڑھے جیسی پڑھنی چاہیے, اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی نماز ویسی پڑھے جیسی پڑھنی چاہیے. نماز کا ظاہری ڈھانچہ بھی سنت کے مطابق ہو, ہاتھ اٹھائے تو صرف ہاتھ اٹھائے نہیں, ہاتھ اٹھائے سنت کے مطابق, قبلہ رخ, انگلیاں جیسے ہونی, رکو کرے تو صرف رکو کرنے پر اکتفا نہیں کرے, رکو ویسی کرے جیسے اس سنت کے مطابق, قرات تو قرات پر اکتفا نہیں, قرات ویسی کرے جیسے نبوی تعلیم. یہ اقامۃ الصلاۃ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے, اور یہ نماز کا ظاہری حصہ ہوگا, نماز کا باطنی حصہ بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے, اور نماز میں خشوع خضوع ہو, نماز میں خشوع خضوع ہو, دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہو. یہ نماز کا پورا پیکج ہے, اور یہ ایسی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ علامت ہے اس کی کہ دل میں خشیت ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اگر آدمی کو نماز کامل پڑھنی ہو تو خشیت دل میں پیدا کرو, اس سے کہ جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے اس کی نماز کامل ہو جاتی ہے. اسی کے اور یہ سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہے, خشیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور عظمت بڑھ جائے, اور جب دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور عظمت بڑھ جائے تو جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز پرفیکٹ اور کامل نہیں ہوگی, تو اور کیا ہوگی؟ اسے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اور جب اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت بڑھی ہوئی ہے تو میں اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہوں, تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اسی لیے ہمیشہ ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ چلو میں نے نماز کو, تو نماز زندگی میں آ گئی, محنت کی نماز زندگی, محنت کی پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ آ گئی, مزید محنت کی سنت کے مطابق آ گئی, لیکن یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی بھی خشوع خضوع نہیں ہے, ابھی بھی دھیان نہیں رہتا ہے نماز میں, تو اس کے مختلف طریقے علماء نے بیان کیے اور وہ اپنی جگہ پر مفید ہے کہ ایسا کرو ایسا ایسا کرو, لیکن اس کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں خشیت پیدا کرے. جب خشیت دل میں پیدا ہوگی جس ان طریقوں سے جیسے ہم نے بیان کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کے احسانات وغیرہ پر غور و فکر کرنے کی, ایسے لوگوں کے صحبت میں جانے کی, اپنے دل کے تزکیہ کرنے کی, تو خود بخود نماز ایسی ہو جائے گی. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ. آگے اس آیت سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوئی, جو جس اس کے ذمہ میں آ گئی جس کو میں نے بیان کیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے جس میں اول خشیت ہے اور دوسری بات کامل صلاح ہے. اب خشیت دل کا عمل ہے اور نماز اعضا کا عمل ہے, اعضا اور جوارح کا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں, ایک جس کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں اچھے اچھے اوصاف ہو, دل میں سخاوت ہو, دل میں اللہ کی محبت ہو, دل میں اپنے بھائیوں کے لیے خیر کاری ہو وغیرہ وغیرہ, دل میں تواضع ہو. اور دوسرا ایک دین کا حصہ ہے جس کا تعلق اعضا اور جوارح سے ہے, اور دونوں ضروری ہے کامل بننے کے لیے. اگر دونوں ضروری نہیں ہوتے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی مثال یہاں نہیں بیان کرتے. خشیت دل کے عمل کی مثال اور نماز اعضا کے عمل کی مثال. تو آدمی اگر صرف اعضا کے اعمال پر کوشش کرے اور دل کی فکر نہیں ہے تو وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا ہے, وہ کبھی بھی پورے دین پر عمل نہیں کر سکے گا. پورے دین پر عمل کے لیے دونوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ومن تزکا, جو شخص پاک ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. پاک کرتا ہے کا کیا معنی؟ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے گناہ سے پاک کرتا ہے, اور اس میں دل کو پاک کرنا بھی آ گیا اور اعضا کو بھی پاک کرنا آ گیا. دل کو پاک کرتا ہے برے برے اوصاف سے, اور اعضا کو پاک کرتا ہے ظاہر گناہوں سے. اور ان دونوں میں اگر آدمی دل کی فکر کرے تو خود بخود اعضا پاک ہو جائیں گے. دلیل کیا؟ دلیل حدیث میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد لمضغہ, جسم میں ایک گوشت کا لوتھرا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت, جب وہ ٹھیک ہو جائے, صلح الجسد, پورا جسم ٹھیک ہو جائے, جب وہ پاک ہو جائے تو پورا جسم پاک ہو جائے گا. واذا فسدت, اور اگر وہ بگڑا ہوا ہے, ٹھیک نہیں ہے, خراب ہے, فسد الجسد, پورا جسم خراب ہو جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں الا, غور سے سنو, وہی القلب, وہ دل ہے. تو ومن تزکا, جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, پاک کرتا ہے یعنی دل کو بھی پاک کرتا ہے اور اعضا کو بھی پاک کرتا ہے گناہ سے. لیکن ان دونوں پر محنت کرنی ہے. لیکن ان دونوں پر اگر آدمی دل کو پاک کرنے کو مقصد بنائے گا اور اس کا طریقہ اختیار کرے گا, اس کا طریقہ ہم ذکر کر چکے ہیں خشیت کو کیسے لائے اس میں, تو خود بخود اعضا پاک ہو جائیں گے گناہ سے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث رضی اللہ عنہ دورات صاحب وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ فلاں گناہ میں غیبت میری زندگی سے نکل جائے, بد نظیر میری نماز کو چھوٹنا میری زندگی سے نکل جائے, الگ الگ گناہ پر فوکس کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کنٹرول میں آ گیا کہ فلاں گناہ زندگی, یہ کنٹرول میں آ گیا کہ فلاں. آدمی کب تک الگ الگ گناہوں پر کنسنٹریٹ کرے گا؟ آدمی اپنے دل پر محنت کر کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے تو ہر چیز ہر اس وقت خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتا ہے, پورا دین خود بخود زندگی میں آ جاتا ہے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. صحابہ کی زندگی میں ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ اللہ کی محبت اور عظمت دل میں تھی تو خود بخود پورا دین ان کے زندگی میں تھا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو خشیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے ظاہری اعمال پر بھی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس میں بالخصوص نماز پر بھی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو ایک بات اخیر میں عرض کرتا ہوں, یہاں القرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ خشیت بہت اہم ہے, اور خشیت کی علامت ہے کامل نماز. خشیت کی علامت ہے اقامت الصلاۃ, کامل نماز. تو شریعت اور دین جب یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے, اس کی علامت یہ ہے, تو اس میں ایک دوسری راز بھی ہوتی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ اس علامت پر محنت کریں, نماز پر محنت کریں, تو اس سے بھی مدد ملے گی خشیت پیدا کرنے کی. تو اس کا کیا معنی, جس کے دل میں خشیت ہوگی اس کی نماز کامل ہوگی, لیکن جس کے دل میں خشیت نہ ہو اگر وہ نماز پر محنت کرے تو وہ بھی مدد دے گی خشیت پیدا کرنے میں. تو ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ خشیت پیدا کرو دل میں, اور دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اب تک خشیت نہیں ہے تو خشیت کے اسباب کی فکر کرو, لیکن ساتھ ساتھ نماز کو کامل کرنے کی بھی فکر کرو, اور ہر اعتبار سے کامل. صرف اس پر اکتفا نہ کرے کہ پنج وقت نماز زندگی میں ہے, یا پنج وقت نماز زندگی جماعت کے ساتھ آ گئی. نہیں, کوالٹی کی بھی فکر کرے کہ نماز میری سنت کے مطابق ہے یا نہیں, علماء سے علم حاصل کرے کہ میری نماز دیکھ کر اور کوئی سنت ہے, اور کوئی مصحف میں نماز میں لا سکتا ہوں, اور نماز ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کرے کہ میں نماز میں دھیان کیسے پیدا کروں, اس سے مدد ملے گی خشیت پیدا کرنے میں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, بالخصوص ان دونوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, خشیت پیدا کرنے کی فکر اور نماز کو کامل کرنے کی فکر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ یوں سمجھو کہ بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خلاصے کے طور پر خشیت کی اہمیت بیان کی, چونکہ اب تک اللہ سورت کا مقصد ہے کہ دل میں خشیت پیدا ہو جائے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان, اس پر غور کرو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی دلیل, اس پر غور کرو. یا بطور خلاصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے کہ یہ ہم نے سب آپ کے دل میں خشیت پیدا کرنے کی کوشش کرے, یہ اس لیے کہ اس سے آپ کامل دین پر عمل کر سکیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر میں ملفوظ ارکر جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, جو ابھی آج یہی نظر سے گزری تھی, چونکہ اس کا تعلق درس قرآن سے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. قرآن میں جو آیت ہے افلا یتدبرون القرآن, اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتے ہیں کہ کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. یا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا کیا علماء قرآن پر غور نہیں کرتے, کیا جو لوگ قرآن کو سمجھتے وہ قرآن پر غور نہیں کرتے. عام ہے کیا لوگ, ہر قسم کے لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے ضرور ہے کہ وہ قرآن پر غور کرے. ہاں اتنا ہے کہ ہر شخص کا طریقہ الگ ہوگا. جو عالم ہوگا وہ بذات خود قرآن پڑھ کر اس کے الفاظ پر غور کر سکتا ہے, اور جو عالم نہیں ہے وہ کیسے غور کر سکے گا. تو حضرت مفتی صاحب نے دو طریقے بتلائے, اور یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, لیکن اب حضرت مفتی صاحب کے نام سے بیان کر رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دو طریقے ہیں, یا تو کسی وہ عالم کی معتبر تفسیر کا مطالعہ رکھے, اس کو اسٹڈی کرے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ لیکن دوسرا طریقہ بہتر ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ سبقاً کسی عالم سے یہ آیت سمجھ لے, کسی کے درس میں جائے, یا اگر کسی کے درس میں نہیں تو کسی عالم کو ڈھونڈ دے کہ آپ مجھے یا تو سوٹوں کا یا جہاں کہیں سے ہم شروع کرتے اور مختصر قرآن کو سمجھاتے رہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بہتر طریقہ ہے, اور یہ بہتر طریقہ کیوں, اس لیے کہ اس میں کسی جگہ بھی غلط فہمی کی پیدا نہیں ہوگی, کسی جگہ اشکال بھی پیدا ہو جائے گا تو اس کا جواب مل جائے گا. آج کل یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کل لوگوں کو بہت شوق ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی. تو قرآن پر غور کرنا ایک بہت اہم عبادت ہے, لیکن اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. تو یہ حضرت مفتی شفیع صاحب جو ایک بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے مفسر جو بیان کر رہے ہیں کہ دو طریقے ہیں. انہوں نے یہ طریقہ نہیں بتایا کہ کسی قرآن کا ترجمہ لے کر اس پر غور کرو, نہیں, دو طریقے ہیں. کسی معتبر عالم کی تفسیر لے کر اس پر اس کو اس کا مطالعہ رکھو, یا کسی کے درس جا کر یا کسی عالم کو ڈھونڈ کر اسے اس کے قرآن کو آہستہ آہستہ سمجھو. پھر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ بہتر ہے, لیکن اگر کسی کو پہلا طریقہ اختیار کرنا ہو تو جہاں اشکال ہو جائے, جہاں سوال پیدا ہو جائے, یا ایسا کہ یہ مجھے پورا سمجھ میں نہیں آئے, یہ آیت یہ کہہ رہی ہے لیکن میں نے تو علماء سے یہ سنا ہے, تو خود حل کرنے کی کوشش نہ کرے, کسی عالم کو ڈھونڈے اور اس کو پوچھ لے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہ آئے, ذرا سمجھائے. یہ جو ہمارے اکابر تھے یہ بہت بصیرت رکھنے والے تھے, یہ وہ طریقہ بتلاتے ہیں آدمی کے لیے جو مفید ہو. ان کو معلوم ہے کہ آدمی سے علم کے بغیر صرف ترجمہ اٹھانے جاتے ہیں تو ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے کہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہو, تو اسی لیے انہوں نے یہ نصیحت کی. تو یہ اس لیے بیان کہ پہلے یہ میں پہلے سے کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں, لیکن یہ مفتی صاحب کے کلام میں مل گیا تو اس سے بہت خوشی ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کے دروس کو اور قرآن کی تفاسیر کے مطالعے سے اور قرآن پر غور کرنے سے ہمیں اس کے ساتھ ہمیں منسلک کر دے, ہمیں ہمارے دل میں اس کا جذبہ پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفرک.